أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال چاہے کسی مچھر کی کیوں نہ ہو یا اس چیز کی جو اس کے اوپر ہے. اس آیت کا پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے آیت نمبر 23 میں پڑھا تھا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کیا مطلب تھا کہ اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے خود بنا لیا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں, تو ایک صورت ایسی بنا کے لیا. اب یہ چیلنج کر دیا گیا, لیکن اس چیلنج کا ظاہر ہے کوئی بھی جواب نہیں دے سکا تھا, کوئی بھی اس کی جیسے صورت نہیں بنا. اب کیا اس کا انہوں نے ایک حل ڈھونڈا کہ قرآن کریم کے اوپر اعتراضات شروع کر دیا, اور کیا کہنا شروع کر دیا, لو بھائی یہ کیسا کلام ہے جس میں کہیں مچھر کی مثال دی جاتی ہے, کہیں مکھی کی مثال دی جاتی ہے, اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اتنا بڑا رب اس کا کلام, اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرتا ہے. بڑے لوگ تو ایسی چیزوں کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں, وہ تو اس اتنی حقیر چیزوں کی مثال تھوڑے ہی دیں گے. تو یہ یعنی اعتراضات چننے شروع کر دیے قرآن پاک میں, تو اس کا جواب دیا گیا. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے, ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی تھی نا, مثالیں بیان ہوئی ہیں, کوئی مثال پڑھی ہے ابھی تک آپ نے منافقین کے بارے میں؟ پڑھی تھی نا وہ دو مثالیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں بیان کی تھی آیتوں میں, آگ کی پانی کی وغیرہ بارش وغیرہ کی, تو کہنے لگے ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں تو اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. ٹھیک ہے, تو یعنی انہوں نے بجائے اس کے قرآن کریم کو مان لیتے, انہوں نے آگے سے اس کے اوپر اعتراضات چھانٹنے شروع کر دیے. اور یہ مثالیں کب آئی ہیں قرآن میں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مکھی کی مثال قرآن کریم میں آ چکی ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اب چونکہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں قرآن پاک اس طرح, یہ جو ہم ابھی ترتیب پڑھ رہے ہیں یہ نزولی ترتیب نہیں ہے, نازل نہیں اس طرح ہوا تھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہو. آپ کو معلوم ہے نا سورہ بقرہ کیا ہے, مدنی سورت ہے, مکی سورت ہے, مدنی سورت ہے. کہ اس وقت ہاف سے زیادہ تو قرآن پاک نازل ہو چکا تھا. تو سورہ حج گو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن وہ نازل پہلے ہو چکی تھی. تو اس میں کیا تھا, سورہ حج کی آیت نمبر تقریباً 73 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں تو وہ جو دوسرے ہیں جن کو یہ معبود مناتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لو تناؤ لہو, چاہے وہ اس کے لیے سارے کے سارے جمع ہو جائیں, اور بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس چیز کو بھی نہیں چھڑا سکتے. تو اس میں مکھی کی مثال آ گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت اس کی آیت نمبر 41 ہے, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو الہ بنایا ہوا, اپنا دوست بنایا ہوا, اپنا اولیاء بنایا ہوا, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے, اسپائڈر کی مثال دے دی. تو اب انہوں نے کہا لو بھی کہیں پہ مکھی کی بات آ رہی ہے, کہیں مکڑی کی بات آ رہی ہے, کہیں چونٹی کی بات آ رہی ہے, یہ کیا بات ہوئی, یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں لگ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی شرم آتا نہیں ہے وہ بیان کرنے سے کوئی مثال, چاہے وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو یا اس کی جو اس کے اوپر ہے. اوپر ہے کا مطلب فوق کا ایک تو معنی یہ, یعنی اس سے بھی بڑھ کے حقیر چیز کوئی ہو, اگر مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو, مچھر سے بھی زیادہ حقیر کوئی چیز ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا. اب مچھر سے بھی حقیر چیز کا مطلب کیا ہے, مچھر سے بھی بڑھ کے اور چھوٹی چیز کا مطلب کیا ہے, یعنی کوئی بھی چیز جو اس سے بھی زیادہ معمولی ہو، انسگنیفیکینٹ ہو، چھوٹی ہو، اور اگر لٹریری سینس میں لیا جائے تو مچھر کے اوپر، فوق، اگر آپ اوپر کو ہی لیں کہ اوپر، تو اوپر کیا ہے مچھر کے؟ مچھر کے پار ہیں یا اس کے بازو ہیں، یا پھر جو پیراسائٹس مچھر کے اوپر رہتے ہیں، وہ پتہ مچھر کے اوپر بھی پیراسائٹ رہتے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی کوئی چھوٹے سے کیڑے ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں، جو اس کو چوستے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں، چاہے وہ مچھر ہے چاہے اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شرم نہیں ہے یہ بیان کرنے میں مثالیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، اگر کسی چیز کی حقارت یا کسی چیز کی چھوٹائی یا کسی چیز کی ذلت بیان کرنی ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی اعلیٰ مثال دی جائے گی؟ اعلیٰ چیز کے لیے تو اعلیٰ مثال دی جائے گی کہ ہاں بھائی، مثال کے طور پہ آپ کسی چیز کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بالکل جیسے جنت نظیر ہے، یہ یعنی جنت جیسی، سمجھ آئی؟ لیکن جب آپ کسی چیز کی کوئی یعنی حقارت، چھوٹاپن، اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو جیسے یہاں پہ ان کے جن معبودوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی مثال دینی تھی، تو مکھی سے تشبیہ دی گئی کہ یہ اتنی حقیر چیز کی، یہ مکھی کو بھی نہیں منا سکتے، تو اب اس کے لیے کوئی اعلیٰ چیز کی تھوڑا ہی مثال دی جا سکتی. یا مکڑی کی مثال دی گئی کہ وہ بالکل اتنی کمزور ہے، تو ظاہر ہے آپ کمزور کے لیے کوئی بہت اعلیٰ شے کی تو نہیں مثال دینی تھی نا. تو جب آپ کسی کی ایگزامپل دینے لگتے ہیں تو اس کے مطابق دیتے ہیں نا، جو اس سے ریلیونٹ ہو، جو اس سے مناسبت رکھتی ہو، مطابقت رکھتی ہو. آپ دیکھیں، جب آپ تشبیہ بیان کرنے لگتے ہیں تو آپ مثلا کالے کی تشبیہ دیں تو آپ کہتے ہیں کوئلے کی طرح کالا، تو آپ کوئی کہے کوئلے کی کیوں بات کرتی؟ اب اس چیز کی مثال جب آپ دے رہے ہیں تو اس کی جیسی ہی چیز کی دینی ہے نا. تو تشبیہ کے لیے انسان وہ چیز چوز کرتا ہے جو اسے مناسبت کر رکھتی ہو. اگر کوئی چیز بہت حقیر ہے تو اس کے لیے بہت عظیم چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے حقیر چیز کی ہی تشبیہ دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شرم یا آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے، یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کے ہو، یعنی دونوں معنی اب اس کے ہو گئے، اس کے اوپر ہو یا اس سے بھی زیادہ کم تر ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں معنی آپ یاد رکھیں گے. اچھا، کیوں ایسا ہے؟ ایک تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چھوٹے اور بڑے سب کا رب ہے. وہ مچھر کا بھی رب ہے اور ہاتھی کا بھی، وہ مچھر کا بھی خالق ہے اور ہاتھی کا بھی خالق ہے. وہی معجزہ جو ایک ہاتھی میں ہے، وہی معجزہ، وہی سسٹم جو ایک ہاتھی میں چل رہا ہے، وہی مچھر میں چل رہا ہے. اور ان رازوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی سی چیز میں ہر ایک مشینری رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں 100 تو آنکھیں ہوتی ہیں مچھر کی، تو کیا اس میں نہیں آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے؟ کسی انسان کو تو ہو سکتا لگے کہ یہ کیا معمولی سی چیز ہے، مگر انسان اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں تو معمولی سی چیز ہے. حالانکہ انسان سوچے تو اس معمولی سی چیز کے سے بچاؤ کے لیے وہ کتنی تدبیریں اختیار کرتا ہے، کتنے جتن کرتا ہے، پھر بھی بے بس نظر آتا ہے. ہمارے ملکوں کے اندر ڈینگی سے دیکھیں، ملیریا سے دیکھیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. آج بھی لوگ عاجز ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، پھر بھی لوگ کس طرح اس اتنی سی مخلوق سے کیسے بے بس نظر آتے ہیں اس کے سامنے. تو تم جو آپ نے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے اور پھر اس طرح مذاق کرتے اور اعتراضات چھانٹتے ہو اللہ پہ، تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بھی مخلوق حقیر نہیں ہے. تم ایسے سمجھتے ہو نا کہ یہ کیا چھوٹی سی مثال. ہاں اگر وہ یہ کہتے نا اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے، وہ تو ایک ٹھیک ہے، جینوئن بات ہوتی کہ چلو کسی کو بات نہیں سمجھ آ رہی، وہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے. لیکن جب یہ کہنا اس یہ مثال دی اللہ نے، بھلا ایسی مثال، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی مثال دینے کی؟ اللہ کیا مطلب ہوا ایسی مثال دینے کا؟ تو وہ اس طرح کی حقارت سے بات کرتے تھے، کریٹیسائز کرتے تھے کہ ایز ایگزامپل پیش کرنے کے لیے اللہ کو یہی چیز رہ گئی تھی. اس طرح سے بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں, وہ نہیں شرماتا, اس کی یہ ساری مخلوق ہے. اور دیکھیں نمرود اتنا بڑا بادشاہ تھا, ایک مچھر سے اس کی موت واقع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو سبب بنا دیا اس کی موت کا, کیا نا, کہ وہ مچھر اس کے نتھنوں میں داخل ہو گیا تھا اور اس کے اوپر جوتیاں مارتے تھے اور پھر اس کو چین آتا تھا اور اسی میں پھر اس کی موت واقع ہوئی. تو اتنی چھوٹی سی مخلوق سے اللہ تعالیٰ اپنے کام نکلوا لیتا ہے. تم سوچتے ہو کہ یہ چھوٹی سی بات اس سے کیوں اللہ نے دی, نہیں, کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے. ارے اتنی معمولی ہوتی تو تم اسے عاجز نہ آ گئے ہوتے. اور پھر ایک اور بات سمجھیا, سیکنڈ تھنگ, دیکھیں اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل آپ ایک ٹیچر ہیں, تو ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کیا کرتا ہے, مثالوں سے بات سمجھاتا ہے نا. مثال سے بات سمجھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ جلدی سمجھ جاتا ہے. اب ٹیچر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ اپنی دھاک بٹھائے کہ میں مجھے کتنا آتا ہے میں تو کتنی, اور وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرے کہ اسٹوڈنٹ کے سر کے اوپر سے گزر جائے, تو کیا آپ اس کو اچھا ٹیچر کہیں گے؟ نہیں. اتنی مشکل بات کبھی بھی ٹیچر, ہاں اسکالر ہیں وہ مشکل باتیں بھی کہیں گے. آپ دیکھیں تفسیریں پڑھتے ہیں, ان میں مشکل الفاظ لکھے ہوتے ہیں, مشکل بات ہوتی ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب آپ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے بات کرنی ہوتی ہے, ایسی بات کرنا جس میں اس بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئے, ایسی بات بیان کر دینا, تو وہ تو پھر یعنی وہ پھر ایک گڈ ٹیچر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ اپنے علم کا نہیں بتانا کہ میرے پاس کیا علم ہے, اللہ تعالیٰ کو انسان کو گائیڈ کرنا ہے. اس کے لیے اس نے مثالیں دی ہیں, انسان کے لیول کی مثالیں جو وہ سمجھ سکتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم کی اگر بات کرنی ہے نا, تو اس نے تو الف لام میم سے ہی واضح کر دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علم کو پا نہیں سکتے. اس کا علم, اس کے علم کی بلندی اتنی ہے کہ تم تو ایک لفظ کا مطلب بھی نہیں جان سکتے. اگر وہ الف لام میم جیسے الفاظ لے آتا ہے اس قرآن میں, تو ہاں آپ پڑھ پڑھ کے ثواب تو لے سکتے تھے, لیکن آپ کو گائیڈنس کبھی نہیں مل سکتی تھی, کیونکہ آپ سمجھ ہی نہ پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ہدایت دینی ہے نا, اس نے یہ ہدایت کی کتاب بنائی ہے, اس کو سمجھانے کے لیے, انسان کے سمجھانے کے لیے اس کو مثالیں دی ہیں اور اس کے لیول کی مثالیں دی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کائنات کی ایسی چیزوں کی مثالیں دے دیتا جو اس کے علم میں ہم نے نہ کبھی دیکھی, نہ ہمیں پتا ہے, نہ کوئی, تو پھر ہم کیسے سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہی پہ جو ہمارے سامنے کی چیزیں ان سے مثالیں بیان فرمائی, تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں. ایون جنت کی چیزوں کی جو مثالیں, حالانکہ ہماری ریچ وہاں تک نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے, تب بھی ہم اس کو ایگزیکٹ ویسے نہیں پا سکتے, لیکن اس کی مشابہت بتا دی دنیا کی چیزوں سے, تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. جہنم کی باتوں کی, حالانکہ وہ بھی نہیں, ہم وہاں تک بھی نہیں ریچ کر سکتے, ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی, لیکن کچھ نہ کچھ اس کا ریلیشن شپ بتایا کہ جیسے آگ ہے آپ کی, حالانکہ وہ آگ ایسی تو نہیں ہے, جیسے یہاں کے پتھر ہیں, حالانکہ وہ پتھر ایسے نہیں ہے, جیسے یہاں کے سانپ ہیں, حالانکہ جہنم میں جو سانپ ہے وہ تو اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں اس لیے بیان فرمائی تاکہ آپ کی سمجھ میں باتیں آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ وہ ان چیزوں سے مثال بیان فرماتا ہے. اور ایسا ہی ایک استاد کو ہونا چاہیے کہ وہ ایسی ہی مثال دے. دیکھیں آپ نے دیکھا نرسری کے بچوں کے لیے جو ٹیچر ہوتی ہیں, وہ کبھی پکچر سے ان کو دیتی ہیں مثالیں, وہ کبھی پڑھا رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ کوئی جو چھوٹے چھوٹے بلاکس ہوتے ہیں ان سے ان کو بنا بنا کے پھر ان سے ان کو مثالیں دے رہی ہوتی, بتا رہی ہوتی ہیں, ان کو سمجھا رہی ہوتی ہیں, اور کبھی کھیل کھیل میں کوئی چیز بتا رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کا لیول اتنا ہی ہے. کیا ٹیچر کا بھی وہ لیول ہے؟ نہیں, ٹیچر کا لیول وہ نہیں ہے, لیکن وہ کیا کر رہی ہے, وہ بچے کے لیول پہ آ کے اس کو سمجھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ لیول نہیں ہے, مگر وہ ہماری آسانی کے لیے اس کی رحمت ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو, کم عقلوں کو سمجھ آ جائے, تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں ہماری ہی دنیا میں سے. اچھا, اس سے ایک بہت اہم بات, ایک بہت اہم پوائنٹ نکلتا. کیا ہے وہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ ساری بات ابھی کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں، اسی لیے تو اس نے مثالیں دی ہیں. اگر اس کو سمجھنا ہی مقصد نہ ہوتا، اس سے گائیڈنس لینا ہی مقصد نہ ہوتا، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الف لام میم اور ہا میم صاد اور اس طرح نون اور اس طرح کے الفاظ ہوتے تو ثواب کا ان سے بھی مل جانا تھا. الف لام اور میم کہنے پہ بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. اگر صرف ثواب ہی اٹھانا ہوتا اس قرآن سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ جو اس کے علم میں ہیں اور ان کے مطلب وہی جانتا ہے، وہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم کچھ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے. ہمیں ثواب ملتا رہنا تھا لیکن کوئی گائیڈنس نہیں ملنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسی مثالیں دی، کیوں آسان زبان میں اس کو کر دیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت لینے کے لیے. تو اللہ نے کیوں آسان کر دیا؟ کہ ہم اس کو سمجھیں، اس سے نصیحت لیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے یہ قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے اور اس کو اتنا ایزی کر کے ہمیں کرا ہے کہ اس میں اگزامپلز دی ہیں. اگزامپل دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. آپ بچے کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثالیں دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے مثالیں دی ہیں، سبحان اللہ، کہ میرے بندے سمجھ جائیں آسانی سے، بات ان کے ذہن میں آ جائے. لیکن پھر بھی اگر ہم نہ سمجھنا چاہیں، سمجھ آ گیا مقصد آپ کو قرآن کا، آپ اس کو سمجھیں. صرف ثواب لینے کے لیے نہیں ہے، ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن سمجھنے کے لیے تبھی مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے جب یہ مثالیں دی گئیں، ناؤ ایسی آیات اتری، اب سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے ریاکشنز ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کیا ریاکشنز ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایز فار ایز دوز پیپل آر کنسرن، جو ایمان والے ہیں، جو بلیورز ہیں، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ان کا کیا ریاکشن ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں چاہے مچھر کی مثال دے، چاہے وہ مکھی کی مثال دے، چاہے ہاتھی کی مثال دے، چاہے کسی کی بھی مثال دے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ کیوں اللہ نے یہ مثالیں دی، کیوں ایسے کہا. نہیں، بس یہ ہمارے رب کی طرف سے، اور جو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ہمیں چاہے آپ بات سمجھ آئے چاہے نہ آئے، ہماری اپنی عقل خراب ہوگی، لیکن ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اس کلام پہ، یہ حق بات ہے. کیا ضروری ہے کہ ان کو بات سمجھ آئی ہو؟ نہیں، ناٹ نیسسریلی. ہو سکتا ہے ان کو نہ سمجھ آئی ہو، لیکن سٹل وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس لیے تو یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری عقل میں پڑے نہ پڑے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق بات آئی ہے، سچ بات آئی ہے. کہیں آپ کو جو قیامت کے دن کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کمپریہینڈ نہ کر سکتے ہوں، آپ کی سمجھ بھی نہیں آ سکتی اور آ ہی نہیں سکتی. تو پھر اب آپ کو مثال بتائی میں نے، حدیث بتائی کہ پل صراط کے اوپر جانوروں کے اوپر سواری کر کے، جو قربانی کے جانور ہیں ان کے اوپر سواری کر کے وہ اس کو پل کو کراس کریں گے. اب آپ سوچتے ہیں وہ کیسے ہوگا، ساری کیا فیملی اس کے اوپر جائے گی، کیا ہوگا؟ بھئی وہ آپ کو آج نہیں سمجھ آ سکتی، آپ وہاں کی کوئی بھی بات نہیں سکتے. کیا آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اعمال کیسے تلیں گے ترازو میں؟ اعمال کی کون سی فارم ہے؟ اب میں سچ بول رہی ہوں اگر، تو وہ کیسے تولے گا بتائیں؟ کیا اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ سورج اتنی قریب ہوگا، آپ مجھے بتائیں، آج ہی سورج اتنی دور ہے تو گرمی سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، پتا چلتا نا آپ کو، کئی لوگ مر جاتے ہیں گرمی سے. اب سورج اتنی قریب آ گیا ایک میل کے فاصلے پر، تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ کیا ہم مر نہیں جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ رہیں اتنی ہیٹ میں؟ کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ ہاں، تو یہ باتیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ الحق من ربی، کہ جیسے ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ بات سچ ہے، یہ جیسے بتا دی گئی ہم نے مان لی، اب ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہماری عقل کی پہنچ وہاں تک نہیں آ سکتی، ہم ان باتوں کو آج ان کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ جانور پہ کیا آپ کیا خود ایسے پل کے اوپر سے کراس کر سکتی ہیں جو تلوار کی طرح تیز ہو، پیر رکھ سکتی ہیں اس پہ؟ تو پھر کیسے یہ سوال پیدا ہوگا کہ جانور کے اوپر چل پڑیں گے؟ کون ہے جو بجلی کی سی تیزی سے اتنی سپیڈ سے جا سکے؟ لیکن اس دن لوگ جائیں گے، کس کے پاس اتنی سپیڈ ہے؟ کون ہے جو ہوا کی رفتار سے بھاگ جائے؟ عام روڈ پہ نہیں بھاگ سکتے کہ پل صراط پہ بھاگیں گے؟ تو یاد رکھیے، ایمان والا جو ہوتا ہے نا، ہاں وہ بات سمجھنے کے لیے سوال ضرور کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا، اور کبھی یہ نہیں کہتا جیسے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے یہ مثال دے دی، کریٹیسائز نہیں کرتا، کہتا یہ بس حق ہے، بس ٹھیک ہے میں نے مان لیا۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے، کیا ارادہ چاہا اس نے اس مثال سے؟ میں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنا حساب کرتے، اپنے آپ کو صحیح کرتے، الٹا مثالوں پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا اللہ نے چاہا اس مثال، اتنی چیز کی مثال دے دی، ہاں؟ سبحان اللہ، دیکھیں بات ایک ہے، بات کیا ہے، یہی مثال، لیکن آپ نے دیکھا ایفیکٹس کتنے اپوزٹ ہیں، ایک کیسے فوراً مان جاتا ہے اور دوسرا کیسے انکار کر دیتا ہے ماننے سے، بلکہ الٹا اعتراض کرتا ہے۔ کیا آج اعتراضات ہوتے ہیں؟ آج کی آپ سوسائٹی میں کبھی دیکھتے ہیں اعتراض؟ آج اعتراضات ہوتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کافر تو کرتے ہی ہیں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ میں انٹلیکٹ کی اس ہائٹ پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میں آئی کین ایون کوشچن قرآن، استغفر اللہ ربی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں 21st century کی عورت ہوں، تو اب میں 1400 سال پہلے کی اس کتاب کو کیا جانوں، اب میں بات کر سکتی ہوں اس پہ، میں نے PhD کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اب میں اس میں نقص نکالنے شروع ہو گئی۔ ہاں دیکھیں، ایک لائن ہے، ایک حد ہے، اس سے آگے کراس نہیں کیا جا سکتا، اگر انسان اس سے آگے کراس کرتا ہے تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، آگے اس کی بات آئے گی۔ یاد رکھیے، جب بھی، ابھی تو لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کس کس چیز کی، مکھی کی، مچھر کی مثالیں دی گئی ہیں، چلو اس طرح کی بات تو ان کو نہیں آتی، لیکن اعتراض کرنا آج بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ کیا کرنا پڑے گا، زبان ہی ہلانی ہے نا، چاہے قرآن کے اوپر اعتراض کر لیں گے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیسے اس کو کوسچن کر سکتے، کیسے اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، کیسے اس کی بات میں شک کر سکتے ہیں، لیکن آج بھی مجلسوں میں بیٹھ کے اس قرآن پہ باتیں چھانٹی جاتی ہیں، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے، وہ تم نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو؟ ایسے لوگوں سے میں ہمیشہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کتنی دفعہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا؟ امام شافعی نے ایک دفعہ ایک مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو 300 times انہوں نے قرآن پاک کو شروع سے آخر تک، شروع سے آخر 300 times گو تھرو کیا تھا، 300 times۔ اور یہ لوگ، آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں تو انہوں نے ایک بار بھی قرآن پاک کو page to page, word to word نہیں پڑھا ہوتا، لیکن بات ایسے کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کون سا قرآن ہے، یہ کون سی بات ہے، اور وہ بات صاف قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے اور وہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے ان اس یہاں تک جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے جب ہم قرآن پاک سنیں, کہیں اس کی بات پتا چل جائے کہ کوئی کہے کہ قرآن میں یہ ہے, ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ فوراً ہمیں کیا کرنا ہے, کہنا کیا ہے, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا, ہم نے فوراً کہنا ہے کہ یہ حق ہے, سچ ہے, میرے رب کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حق بات ہے. فوراً اس کے اوپر ہمارا یہ ریئیکشن ہونا چاہیے. آگے آپ پڑھتے جائیں گے, ہو سکتا ہے کئی باتیں آپ کی سمجھ سے باہر ہوں, ہو سکتا ہے کئی باتیں آپ کو جیسی آپ کی تھنکنگ ہے آج تک, جیسی آپ کی براٹ اپ ہے, اس سے اپوزٹ ہو کوئی بات, ہو سکتا ہے کسی بات پہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے آپ کو اعتراض ہو, یہ کیوں, یہ کیسے, اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ انہ الحق من ربہم, یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, کیونکہ ایمان والے کا یہی ریئیکشن ہے. ہاں دیکھ لیں کہ کن کا ریئیکشن اپوزٹ ہوتا ہے, وہ جو کفر کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا بتا رہی ہے, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, کیا بتا رہی ہے, تکبر, بڑائی, میرا دماغ اتنا بڑا ہے کہ میں کوسچن کر سکتی ہوں, یعنی میں اعتراض کر سکتی ہوں, یعنی میں اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھوں, اپنی عقل کو اتنا بڑا سمجھوں کہ قرآن پہ کوسچن کروں, تو یہ تو لمٹس کراس کرنا ہے. یہ رویہ کس کا ہوتا ہے؟ کافر کا. یاد رکھیے گا یہ بات, جیسے جیسے ہم آگے قرآن میں جاتے جائیں گے, پچھلا بھولتے نہیں جانا آپ نے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اس کی ورک قربانی کرتے رہیے گا. اس کو اب آپ اس کے بعد ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, جو پچھلے لیسنز گزر گئے ہیں ان کو, یعنی جو قرآن ہے جب آپ تلاوت کریں آپ کو سمجھ آنا چاہیے, وہ اس کی تلاوت کرتے رہیے گا اور آپ کے ذہن میں جو تفسیر بتائی گئی ہے وہ آنی چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. سمجھ سمجھ کے پڑھ, تلاوت تو خیر پہلے بھی آپ کرتے ہی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے, لیکن اب کے جب آپ کریں پچھلے تمام سبق کی, تو یہ مانا ذہن میں رہے کہ کبھی بھی قرآن کی آیات آئیں, اگر یہاں پہ تو ایک ان کے اوپر اعتراض کیا گیا, ان کے اوپر بات کی گئی ہے جو حقارت سے قرآن کی مثالوں کو دیکھتے ہیں, لیکن کوئی بھی قرآن کی بات آئے, وہ مثال ہے یا کچھ بھی ہے, مجھے قرآن پاک پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئے, میری عقل میں نہ پڑے, تو میں اپنی عقل کو کوسوں, نہ کہ قرآن پاک کے اوپر بات کروں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے بیان کرتے ہیں, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, ان کو سمجھ نہیں سکتے مگر عالم ہی, علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت 43 میں فرمایا. اسی بات کو پڑھ کے جو ہمارے اسلاف تھے جو پہلے گزر چکے ہیں, ان میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں جب قرآن کریم میں کوئی مثال سنتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں رونے لگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثالوں کو صرف علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب میں جاہل ہوں, میں بے علم ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, تو اپنی حالت پہ انسان روتا ہے, نہ کہ قرآن کے اوپر اٹھ کے باتیں کرنے لگے. اس سے زیادہ بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے اور اپنی عقل کو اتنا بڑا سمجھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, دیکھ لو پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے, اسی سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور ہدایت بھی بہت ساروں کو مل جاتی ہے اس سے. ہی کسے مراد کیا ہے؟ اگر ہم لیں یہ مثال, انہی مثالوں کو پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں, اور یہ کیا مکھی کی مثال ہے, یہ کیا مچھر کی مثال ہے, اور انہیں سے بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں انہیں مثالوں کو پڑھ کے, کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات, ان کی عقل میں پڑ جاتی ہے بات کہ اللہ نے یہ مثال دی تو اب ان کو, ظاہر ہے ان کو ویسے شاید بات سمجھ نہ آتی لیکن جب انہوں نے مثال سے سمجھا تو ساری بات ان کو بالکل کلیئر ہو گئی, اور زیادہ ان کا دل جو ہے نا اس پہ مضبوط ہو گیا, تو اس سے کئی ہدایت پا جاتے ہیں. اور اگر ہم ہی کا ترجمہ یہ لیں اس قرآن سے, تو اس قرآن سے وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے, یعنی اس قرآن کے بہت ساروں کو, اور وہ ہدایت دیتا ہے اسی قرآن سے بہت ساروں کو. یہ قرآن ہے نا, اسی سے دیکھو انہوں نے یہ کہہ دیا جیسے کافروں نے کہا, او جہنم کے اوپر داروغے ہیں 19 فرشتے لگے ہوئے ہیں, لو بھائی 19 ہی تو ہیں صرف, تو ابو جہل نے کہا ایسا کرنا کہ اتنوں کا تم مقابلہ کر لینا اور ایک کا تم مقابلہ کر لینا, میں اتنوں کا کر لوں گا, اور اس طرح کی باتیں اور ہنسی مذاق اور اس طرح کہ یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. او یہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی زقوم ہے اور اس طرح, بھلا کوئی درخت بھی آگ کے اندر گرو کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کر کے وہ اور گمراہ ہوتے گئے, اور زیادہ کفر میں بڑھتے جاتے ہیں, اور ان کا نقصان بڑھتا جاتا ہے. قرآن کے اوپر مثالیں, قرآن کے اوپر اعتراضات جو کر رہے ہیں, اس میں نیم میخے نکال رہے ہیں, تو وہ اور زیادہ مس گائیڈ ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں بعض لوگ ایسی, اللہ اکبر, ایسی کئی کتابیں لکھتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, کئی نے یوٹیوب کے اوپر ریکارڈنگ کر کر کے رکھی ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے یہاں سے کچھ, ظاہر ہے کچھ پڑھا, کچھ کیا, پھر اس کے بعد اس کی اوپر اعتراضات کر کے تو وہاں پہ رکھ دی. اور ہم مسلمان بھی, ہماری بھی عقلیں دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کریں اور ان کو, یعنی ان کے اوپر پردہ ڈالیں, اور زیادہ ان کی تشہیر کرتے ہیں, ای میلز آگے کریں گے, وہ ویب لنکس بھیج بھیج کے آگے, یہ فیس بک پہ یہ دیکھیں کتنا غلط لکھا ہوا ہے, یہ یہودی سازش ہے, اس سے بچ کے رہیں, یہ ویڈیو دیکھیں, یہ کافر ہیں, انہوں نے کیسے کیا. آپ دیکھیں جس کے پاس وہ پہنچتی ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ذرا ایک دفعہ کھول کے تو دیکھوں کہ کیا یہ کیا ہے, اس لنک میں کیا ہے. آپ نے اس کی تشہیر کر دی اور زیادہ اس کو پھیلا دیا یا اس کو دبا دیا, تو بجائے کوئی پوزیٹو میسج آگے پہنچانے کے اور آگے پھیلانے کے, ہم ایسی نیگیٹو چیزوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں. اس ان سینس میں کہ ہم لوگوں کو تو بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ دیکھو کتنی غلط ہے, تو غلط چیز کو پھیلانے سے یہ نہیں ہے مطلب کہ ہم اس سے لوگوں کو روکیں, بلکہ غلط چیز کو دبا دیں, اس کی تشہیر نہ آگے کریں. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے گمراہ کرتا ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے, اور کیا لوگ قرآن سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں, کیا یہ قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ کوئی آپ سے اگر یہ کوسچن پوچھے, ہاں جی اس قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. کیا قصور قرآن کا؟ نہیں, قرآن کا قصور نہیں ہے, اس لیے کہ اسی سے کئیوں نے ہدایت بھی پا لی, اسی میسج سے کوئی ہدایت پا رہا ہے, اسی میسج سے کوئی گمراہ ہو رہا ہے. تو قصور پھر کس کا ہے, میسج کا یا اس کو لینے والے کا؟ ظاہر ہے لینے والے میں کوئی مسئلہ ہے, میسج میں اگر کوئی پرابلم ہوتی اللہ معاف کرے تو پھر تو سارے ہی بھٹک جاتے ہیں. لیکن کیوں ایسا ہے کہ کچھ نے ہدایت پا لی اور کچھ گمراہ ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ میسج, یہ تو پرفیکٹ ہے لیکن جو لینے والے ہیں ان کے اپنے اندر خرابی ہے, وہ بات کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی بات کے آگے قرآن کی بات کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, حقیر جانتے ہیں, اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی سمجھیں کہ جیسے ایک بندہ بیمار ہے, آپ اس کو دیسی گھی کھلاتے ہیں تو وہ اور بیمار ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ تو طاقت کی چیز ہے لیکن بیماری اس کے اندر تھی, تو اب آپ نے دیسی گھی اس کو کھلایا تو وہ اور بیمار ہو گیا. لیکن ایک بندہ تندرست ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کھلاتے ہیں تو اس کو طاقت آتی ہے, تو کیا خرابی اس میں نہیں ہے, چیز میں نہیں ہے, پروڈکٹ میں نہیں ہے, خرابی اس کے اندر ہے. وہی چیز اس نے کھائی تو یہ بیمار बीमार था ऑलरेडी, इसके अपने अंदर बीमारी थी, कमजोरी थी, तो ये उसको नहीं ले सका और बीमारी बढ़ गई। और दूसरे बंदे में अंदर उसका मजबूत था तो उससे और उसको ताकत आई। इसी तरह ईमान वाले को जब कुरान मिलता है ना तो उसका ईमान और बढ़ जाता है। और बाज लोग सिर्फ इस कुरान को किस लिए लेते हैं, इसमें नींद मेखे निकालें, इसमें ऐसे करें, तो उनको भी यही मिलता है, जो चीज चाहेगा इससे उसको वही मिलेगी। ठीक है, अगर कोई इससे नींद मेखे निकालना चाहता है तो उसको ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसी चीजें मिलेंगी, और कोई इससे हिदायत लेना चाहता है तो हिदायत मिल जाएगी। यहां पर अल्लाह तआला ने भी फरमाया वो गुमराह करता है, तो अल्लाह तआला भी गुमराह करता है। एक्चुअली यहां पे ना अल्लाह तआला की हिदायत और गुमराही का कानून है जो पता चलता है। अल्लाह तआला का कानून पता है क्या है, उसका लॉ है ये कि वो अगर कोई हिदायत के रास्ते पर चलना चाहता है तो अल्लाह तआला उसके लिए वही रास्ता खोल देता है और वही रास्ता आसान कर देता है, और जिसको हम कहते हैं उसको तौफीक मिल गई तो अल्लाह ताला उसी रास्ते की तौफीक देता है। और अगर कोई गुमराह होना चाहता है, नहीं चाहता कि उसको हिदायत मिले, तो अल्लाह ताला उसके लिए गुमराही के रास्ते खोल देता है। इसीलिए अल्लाह ताला का चूंकि ये कानून है तो इसलिए उसने इसकी निस्बत अपनी तरफ की, इस फेल की कि युद्धी ने भी कतीरन वो गुमराह करता है। वरना ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला देखिए इंसाफ फरमाने वाला, वो कभी किसी को जबरदस्ती से गुमराही के रास्ते पर नहीं डाल देता, बल्कि जिस तरफ इंसान खुद जाना चाहेगा अल्लाह ताला वही रास्ता उसके लिए खोल देगा। जो कुरान को अपने दिल में लेना चाहे तो याद रखें ये दिल का दरवाजा आप अंदर से खोल लेंगे तो कुरान आएगा। अगर आप खुद दरवाजा बंद कर देंगे ना तो ये कुरान तो आता है आपके दिल के दरवाजे पर नॉक करता है, बेल करता है, लेकिन अगर आपने ये इरादा कर लिया मैंने नहीं दरवाजा खोलना, मैं घर में ही हूं, चाहे बेल बजती जाए मैंने दरवाजा नहीं खोलना, मैं खोलूंगी नहीं, तो वो वापस चला जाएगा। उसने दस्तक दी, उसने घंटी बजाई, अगर आप बेनियाज रहते हैं, अगर आप ही नहीं चाहते दरवाजा खोलना तो वह अंदर नहीं आ सकता। और कोई ऐसा भी होता है कि कुरान उसके दिल के दरवाजों पे दस्तक देता है, बेल करता है, तो वो फौरन उठ के दरवाजा खोल देता है, कहता है आए अंदर आए अंदर आए, उसको वेलकम करता है, सारे दरवाजे उसके लिए खोल देता है। आप जहां चाहे बैठे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आप बस यही रहे, वो अपने दिल में उसको जगा देता है, घर के एक एक फर्द से उसका तारुफ कराता है, उसको एक बहुत मुअज्जज मेहमान की तरह ट्रीट करता है। ये मेरे लिए इतना रिस्पेक्टेबल है। रिस्पेक्टेबल का मतलब ये नहीं कि उसको वहां पे फेंका हुआ और खुद अपने कामों में लगे, नहीं, उसको टाइम देता है। मेहमान की इज्जत यही होती है ना, आप उसकी खिदमत करते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसका हक देते हैं। तो रिएक्शन डिफरेंट है, एक वो है जिसने दरवाजे पे ही कुरान को खड़ा देखा और दरवाजा खोला ही नहीं, ये सोचा आजकल तो हालात इतने खराब हैं, जो लोग बस ये कुरान को अंदर आने दें ना तो बस फिर बहुत पकड़ धक्कड़ हो रही है, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, ये कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की, बाहर से इसको चलता करो, कोई बहाना कर दो, मैं बड़ी बिजी हूं आजकल, घर पे कोई नहीं है, नहीं अभी नहीं टाइम। ये आपके अपना इख्तियार है ना, आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप ये मामला करें इस कुरान के साथ, और चाहे आप वो मामला करें कि अपने दरवाजे खोल दें, वेलकम करें। तो जो कुरान के साथ मामला करेंगे, कल ये कुरान हमारे साथ यही मामला करेगा। अगर आज आप इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, अगर आज आप इससे दोस्ती करने से इनकार कर देते हैं, अगर आज आप इसको वक्त देने से इनकार कर देते हैं, कल جب قبر کی وحشتوں میں آپ کو کوئی غم خوار چاہیے ہوگا نا, اور آخرت میں گواہی دینے کے لیے کوئی چاہیے ہوگا, تو یہ قرآن بھی ہمیں نہیں پہچانے گا جیسے آج ہم نہیں اس کو پہچانتے. جیسے آج ہم میں سے کوئی اگر اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور اس کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتا ہے اور اس کو بیکورڈ چیز سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی طرف آ جاؤں گی تو میں بھی بیکورڈ ہو جاؤں گی, اور لوگوں کی نظروں میں بھی ایک دکیا نوسی سی اور پرانے خیالات کی عورت بن جاؤں گی, تو یاد رکھیے اس قرآن کا بھی رویہ یہی ہوگا. یہ اس دن بھی آپ کو بھی بیک کر دے گا, پیچھے کر دے گا. قبر میں جب کوئی ساتھی نہیں ہوگا نا, یہ بھی آپ کا ساتھی نہیں بنے گا, کیونکہ آج آپ اس کے ساتھی نہیں بنے. تو اگر ہم نے اپنا کام بس یہی رکھا ہوا ہے کہ قرآن کے اوپر اعتراض کرنے, یہ کیا وہ کیا وہ کیا, بعض لوگوں نے صرف اس لیے نہیں قرآن کی طرف آتے, ان کو اعتراضات ہی بہت زیادہ ہے. پہلے آپ اس بات کا جواب دیں, پہلے یہ کیوں پھر اللہ نے کہا, پھر یہ کیوں, پھر وہ کیوں, کیونکہ وہ اتنے آگے پہنچ چکے ہیں ڈگریاں لے کے کہ وہ اپنے لیول کا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ان کے لیول کا ہے, بس اعتراض کرنے آتے ہیں. تو کوئی لوگ بہت پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں نا, تو ان کی عقل اس طرح ماری جاتی ہے, اور یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیاوی تعلیم میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں. تو یہ دلو بھی کثیرن, اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے, تو ہاں قرآن کہتا ہے کہ قرآن سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے, اور اس سے ہدایت بھی بہت سارے پا جاتے ہیں. آج دیکھیں جو اسلام پھیل رہا ہے نا, وہ اسی سے لوگ اس کی طرف آتے ہیں, جن کے دل کھلے ہوئے ہیں وہ اسی کو پڑھ کے اسی کو سمجھ کے اور اسلام لے آتے ہیں, اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں, اس کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے دل میں یہ قرآن بس جاتا ہے, وہ ہمیں دیکھ کے نہیں اسلام لاتے. ہمیں دیکھ کے تو لوگ دور بھاگ سکتے ہیں, اسلام نہیں لا سکتے. وہ اس قرآن کو, یہ قرآن آج بھی وہ معجزہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. تو آپ بتائیے کہ ایک کلام سے کچھ لوگ کیا ہو رہے ہیں, ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, اور کچھ کیا ہو رہے ہیں, ٹریک پہ آ رہے ہیں. تو کیا پتا چلا ان باتوں سے؟ نمبر ون کیا ہے, کلام کا ایفیکٹ ہوتا ہے. نمبر ٹو, ایفیکٹ دو قسم کا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. نمبر تھری, وہ جو لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی باطنی کیفیت کے مطابق ہوتے ہیں, جو وہ اندر سے ہیں نا اس کے مطابق ہوتے ہیں. اب وہ پتہ ہے کبھی آپ کے اندر کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آمادگی ہوتی ہے, کسی کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ہوتی ہے, تو اس کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز چاہے جتنی بھی اچھی ہو, آپ نے اندر میں نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا, نہ کر دیا تو اب چاہے جو مرضی کر لیں, مان کے نہیں دینا. تو ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے رویوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے جیسے ایمان والوں کا رویہ ہوتا ہے. اور کوئی بات نہ سمجھ آئے تو ہم نے کہہ دیا نو واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ کا قانون کوئی اندھا قانون نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے. نہیں, وہ ما یضل بہ الا الفاسقین, نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر ان کو جو فاسق ہیں, جو فاسق لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو وہ کون ہوتے ہیں فاسق؟ فاسق میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حدوں کو کراس کرنے والے. فواسقہ کہتے ہیں چوہے کو جب وہ اپنے بل سے نکلتا ہے. تو اب وہ چوہے نے کیا کیا, اپنی حد کراس کی, اس کو نہیں نکل کے باہر آنا چاہیے تھا لیکن اس نے اپنی حد کراس کر لی, وہ جو بارڈر لائن تھی اس کو کراس کیا. تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کو جو اس لائن کو کراس کرتے ہیں کہ ان کے کیا لمٹ کیا تھی کہ اللہ کے, اب اعتراض کرتے کرتے ہم چونکہ اب اتنے عادی ہو جاتے ہیں نا, اور چیزوں پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں, اس پہ اعتراض اس پہ اعتراض, تو ہم سوچتے ہیں قرآن بھی فری فار آل ہے, ہم اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے رہے. تو نہیں, دس واز اے بارڈر لائن, آپ کی لمٹ تھی کہ آپ اس کے اندر رہیں, لیکن جب انہوں نے یہ لمٹ کراس کی کہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے اوپر بھی اعتراض چھانٹنے لگے, تو اب ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ چوہا جو اپنے بل سے نکلتا ہے اور وہ اس کو نکلنا نہیں چاہیے, تو یہ بھی اس لائن کو اپنی حد کو کراس کر کے, یعنی ہم کہتے ہیں نا کئی دفعہ اپنی زبانوں میں کہتے ہیں تم نے تو حد ہی پار کر دی ہے, تو وہ حد کہاں ہوتی ہے, کوئی لائن ہے کیا کہیں کھینچی ہوئی جو اس نے پار کر لی؟ نہیں, اس کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے تھا اور اس نے اب وہ لمٹس کراس کر لی, کہتے ہیں حد کر دی, تم نے تو حد سے پار ہو گئی اب تو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہی پھر گمراہ کرتا ہے, یعنی اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی, وہ گمراہ ہو گئے, اور یہ کتنی ایک خطرناک بات ہے کہ کوئی ہدایت سے محروم رہ جائے. جو ہدایت سے محروم رہ گیا تو پھر تو سمجھ لو کہ وہ تو اس کا تو کام گیا, تو ہدایت بھی ملے گی کس کو, کیا پتہ چلا یہاں سے کس کو ملے گی ہدایت؟ جس کے اندر بات کو سن کے مان لینے کا جذبہ ہو, جس میں طلب ہو, تڑپ ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے, ہدایت مل جائے, اس کو ہی اللہ توفیق دیتے ہیں. اور جس کو پرواہ ہی نہ ہو اور جو بہانے بناتا ہو کہ میں کسی طرح اسے دور ہی بھاگ جاؤں, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دور جانے کے راستے کھول دیتا. آپ اپنے اندر دیکھیں آپ کے اندر کیا تڑپ ہے, اب آپ قرآن کی طرف آئے ہیں الحمدللہ, قرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کیا تڑپ ہے آپ کے اندر؟ کوئی ہے تڑپ کہ اللہ میں یہ سیکھ لوں, اللہ میں تیرے کلام سے ہدایت پا لوں, مجھے اس سے گائیڈنس مل جائے, مجھے راستہ نظر آنے لگے, میں آج تک اندھوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی, اللہ مجھے راہ دکھا دے, مجھے پتہ چل جائے کہ کون سا وہ راستہ سیدھا راستہ ہے جو تجھے پسند ہے, کیا ایسی تڑپ ہے؟ یا بس کسی طرح بس ہو ختم ہو یہ بس, یا ابھی نہیں ٹائم, ابھی کیا کروں, ابھی یہ مسئلہ, ابھی وہ مسئلہ میں دیکھوں گی, بس گیٹ اوور ود اٹ, وہ والی کیفیت ہے. کیونکہ اگر گیٹ اوور کرنے کی کیفیت ہے نا, تو اللہ وہ راستہ کھول دے گا, ٹھیک ہے تم دور جانا چاہتے جاؤ, نہیں لینا چاہتے نہیں ملے گا, تم اسے بھاگنا چاہتے ہو بھاگنے کا دروازہ کھل جائے گا. جو آپ کے اندر چیز ہے نا, یہ میں نے آپ کو بتایا نا, یدلو بھی کثیر ہو یہدی بھی کثیر کا مطلب کیا, وہ بے شک اللہ کے ارادے سے ہر چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ کا ارادہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ انصاف کرتا ہے, وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو گمراہ کر دے, زبردستی کسی کو ہدایت دے, نہیں, آپ جیسا چاہیں گے اپنے لیے وہی راستہ کھلتا جائے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کیا چاہتے ہیں آپ. آپ قرآن کی طرف آئیں, آپ کیا آپ کا ارادہ ہے اس سے, آپ کی کیا چاہت ہے, آپ کی کیا طلب ہے, آپ میں بیزاری ہے یا آپ کے اندر ایک پیاس ہے اس کو پانے کی؟ سو اللہ تعالی فاسقوں کو, نافرمانوں کو, اچھا آپ فسق جو ہے نا, فسق کے بھی لیولز ہیں. یہ جو حد کراس کرنا ہے, تم نے حد پار کر دی, تو کیسی حد پار ہوتی ہے؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ دیکھیے معمولی سا اللہ کا حکم ہمیں تو وہ بھی نہیں توڑنا چاہیے, ہے نا, وہ بھی ہم نے حد کراس کی ہے نا, چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کا جو چھوٹا حکم بھی چھوٹا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن وہ چھوٹا نہیں ہے, وہ اس مالک کا حکم ہے, اس کو بھی توڑنا بہت بڑی بات ہے. تو حد تو ہم نے تب بھی کراس کر دی, وہ بھی فسق ہی ہے. لیکن ایک فسق وہ ہے کہ جب انسان اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے, اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگے نا, اتنی جرت کرنے لگے, بغاوت پہ اتر آئے. تو فسق کے ڈفرنٹ سٹیجز ہیں, ایک یہ فسق بھی ہے کہ چھوٹی سی اللہ کی نافرمانی فسق ہے, لیکن کیا مراد ہے یہاں پہ کہ جو بالکل پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا, وہ کہتے ہیں میں نہیں, میں لمٹس کے اندر نہیں رہ سکتا, میں کیوں یہ پابندیاں یہ نہیں سہنا, میں وہ اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو وہ فاسق کس کو کہیں گے؟ شرعی اصطلاح میں فاسق کون ہوا؟ جو اطاعت کے, اوبیڈینس کی لمٹس کو کراس کر لے, اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں. یہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جائے, اطاعت نہیں کر رہا, تو یہ کافر بھی ہوگا. ظاہر ہے کافر تو ہے ہی, وہ تو نافرمانی کرتا ہی ہے اللہ کی. لیکن مسلمان بھی ہو سکتا ہے, جو گناہ کرتے ہیں مسلمان اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں, یا جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ بھی نہیں کرتے, یا صغیرہ گناہ بھی ہیں لیکن ان کے اوپر اتنا, یعنی صغیرہ گناہ مسلسل کرتے رہنا اور اس کو برا ہی نہ سمجھنا, اس کو عادت بنا لینا, تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو بھی اس فاسق کہا جاتا ہے, چاہے وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو کافر ہی صرف فاسق نہیں ہے بلکہ وہ ایسے مسلمان بھی فاسق ہیں. اوکے, دیکھیں لمٹس تو وہ کراس کر رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثالوں کو بھی دیکھے اللہ تعالیٰ نے, ایک امتحان لے لیا نا, ٹیسٹ کر لیا, امتحان میں پتا چل گیا کون کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے. اب ریئیکشنز ڈیفرنٹ آ رہے ہیں سامنے, کسی کے لیے ہدایت کا سامان بن گئی ہے, کسی کے لیے گمراہی کا بن گئی. تو سبحان اللہ, کئی فاسق لوگ جو ہیں ان کا فسق بھی باہر آ گیا. یہ دیکھو کس طرح پھر وہ اب یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں, وہ حد میں رہنا ہی نہیں چاہتے.